آیت کے ابتدائی حصے میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت دیکھی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کیا آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہیں ان کے لیے؟ اس لفظ کو پڑھنے اور سننے سے ایک دم یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی کی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت بس مسکراتا رہے، اچھے برے پہ ٹوکے نہ، کیونکہ بعض مائیں جو یہ سوچتی ہیں کہ اب ہمیں بچوں سے نرم مزاج ہونا ہے تو پھر وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ اب ان کی اچھی بری بات پہ نہیں ٹوکنا۔ تو یہ بات چونکہ پیچھے نہیں ہوئی تھی تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ خاص طور پہ ماؤں کی بات ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ بچوں کو ڈانٹنا نہیں، اچھے برے کا فرق نہیں بتانا۔ اسی طرح آپ کہیں بھی، مثال ہے کہ آپ کہیں لیڈر ہیں، گروپ لیڈر ہیں یا کسی بھی لیول پہ ہیں، تو اب آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ آپ بہت نرم تھے، بہت زیادہ آپ کے دل میں لوگوں کا درد تھا، لیکن بعض مواقع پہ آپ نے اتنی سختی کی کہ سارے لوگ ایک طرف تھے اور آپ نے اپنی بات کو منوا لیا۔ پھر اسی طرح آپ لوگوں کی کوئی برائی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو ایک بیلنس پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ زبان سے نرم رہے لیکن اصولوں سے فرم رہے، بات اپنی منوائے لیکن انداز بڑا ہی نرمی کا اور محبت کا ہو، کیونکہ اس کے بغیر پھر تربیت ہو نہیں سکتی نا، ورنہ تو بچے سر پہ چڑھ جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے اراؤنڈ جو ایک کلچر دکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم بہت اہم ہو اور اگر تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ کہا تو تم کچھ بھی اس کا ری ایکشن لے سکتے ہو۔ تو اس سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا۔ باقی یہ کہ رحمت اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نرمی پیدا کریں، بات میں نرمی، زبان کا سٹائل، تو یہ کب ہوگا؟ جب دل نرم ہوگا۔ اگر ہم زبان نرم کرنا چاہتے ہیں نا تو دل نرم کرنا ہوگا، پسیجنے والا دل۔ معصوم بچہ غلطی کرے، غصہ آنے کی وجہ آپ کا دل پسیج جائے کہ کتنا معصوم ہے، کتنا بھولا ہے، دیکھو اس کو پتہ نہیں، اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو پتہ نہیں میں اس سے بھی بڑی غلطی کرتی۔ تو دل نرم ہوگا تو زبان خود بہت نرم ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو اگر نرمی دے دی جاتی ہے تو اس سے بڑی کوئی اور خیر نہیں ہے۔ اور نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ کام کروا لیتا ہے جو کہ سختی سے نہیں کرواتا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جو چیزیں نرم ہوتی ہیں وہ بینڈنگ ہوتی ہیں، بینڈ ہو جاتی ہیں نا، مڑ جاتی ہیں۔ درختوں کی کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوا کے ساتھ جھک جاتی ہیں، تو بڑی بڑی آندھیوں میں وہ نہیں گرتی۔ کچھ لوگوں نے اس چیز کا ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ جب کبھی بہت تیز آندھی چلتی ہے، تھنڈر اسٹروم آتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں، تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں نا، شاخیں، تو وہ بچ جاتے ہیں۔ میں نے خود اس کو دیکھا۔ ایک موقع ایسا تھا کہ ہیوسٹن میں ایک بہت بڑا ہریکین آیا تھا اور تقریباً آدھے سے زیادہ شہر خالی ہو چکا تھا، لوگ چلے گئے۔ تو جب وہ سارا مرحلہ ختم ہوا اگلے دن ایسے ہی دیکھنے کے لیے اور نکلے ہم لوگ باہر، تو بڑی حیرت ہوئی مجھے اس وقت دیکھ کر۔ اور یہ بات اس وقت بہت اچھی طرح سمجھ آئی کہ بڑے بڑے درخت جو تھے نا وہ گرے ہوئے تھے، سڑکوں پہ گرے ہوئے، بلاک راستے بلاک ہوئے ہوئے تھے، لیکن سڑکوں کے کنارے جو چھوٹے چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں یا نرم سے پلانٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھے۔ وجہ کہ ہوا ادھر سے آئی نا تو وہ یوں مڑ گئے، ادھر سے ہوا آئی تو وہ یوں مڑ گئے۔ جو سختی کے آگے اکڑنا چاہتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نرمی جس کو مل گئی وہ مشکل سے مشکل حالات کے تھپیڑے بھی سہ لے گا، اور اس وقت پھر اس کو اس کے اندر بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے استقامت بھی ملے گی، سہولت بھی ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی کا اگلا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ فضن، تندخو، مزاج کی سختی دوسرا درجہ ہے۔ اگر آپ یہاں ایک ایرو کھینچنا چاہیں نا، پہلے لین ہوتا ہے بندہ، لیندا، پھر اس کا اگلا نتیجہ کیا ہے کہ جو نرم ہوگا نا پھر وہ تندخو نہیں ہوگا۔ اور تندخو، تند مزاج ہونے کا تعلق غلیظ القلب سے ہے۔ یہ تین صفات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر سے نکلتی ہیں، جیسے ایک دوسرے میں سے نکلتی ہے دوسری اس کے اندر سے جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خوبیاں اور صفات بتانے کے بعد جن باتوں کا حکم دیا گیا تھا وہ بھی تین ہی باتیں تھیں جو ابھی ہم دیکھ چکے، اور چوتھی بات انشاءاللہ آگے ہے۔ پہلے حکم کیا تھا؟ فاعفو عنہم، درگزر کیجئے، جانے دیجئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے غلطی نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ انسانوں کی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں آپ کو 100% کوانٹیٹی کی کوئی چیز نہیں مل سکتی، یہاں چونکہ انسانوں کی بات ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر اتنی خوبیاں تھیں، اتنی صفات تھیں، لیکن وہ انسان تھے نا، اجتہادی غلطی تھی میدان احد کو چھوڑنا یا درے کو چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو لیڈرشپ کے لیول پہ ہوگا، اس کی خوبی کیا ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں پہ درگزر کرے۔ دیکھیے، بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں تو وہ لوگ چاہیے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے جو پرفیکٹ ہوں، اور ہو سکتا ہے سوال دل میں آ جائے کہ دیکھو جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں پھر ان کو نکال دو، ضرورت ہی نہیں ان کی۔ تو بات سنیے کہ اگر ہم ایسا انسان ڈھونڈنے جائیں گے نا کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو، تو شاید ہمیں ایک بھی نہیں ملے گا، ہم خود بھی نہیں ہوں گے، رائٹ؟ کیا پاسبل ہے کہ آپ کسی کو خود بنا لیں؟ یہ کوئی مشینیں تو نہیں آپ اسمبل کر لیں؟ جب کمپیوٹرز لوگ خریدتے ہیں نا، تو وہ اب کمپنی کو آرڈر دیتے ہیں، ہمیں اتنی میموری چاہیے، اس میں یہ بھی ہو، وہ کر دیتے ہیں، تاروں کا جوڑ توڑ ہے۔ لیکن انسان ری اسمبل نہیں ہوتے، کوئی انسان اس دنیا میں پختہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں لیڈرشپ کے درجے پہ فائز لوگوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں انہی کے ساتھ چلنا ہوگا، تمہیں ان کی غلطیوں پہ درگزر کرنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں بالکل پرفیکٹ لوگ اپنے ساتھ رکھوں، تو پھر وہ تنہا رہ جائے گا، ایسا انسان اس کو نہ ملے گا نہ ہوگا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اگنور کرو، فاف ون ہوم، درگزر کرو، جانے دو، کوئی بات نہیں، انسان ہے، دل کے اچھے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، چلتے چلتے پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے، دھول آ جاتی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، اگر غلطیاں نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟ اور یہاں وہ روایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ غلطی نہ کریں، یعنی گناہ نہ کریں، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ ان سب کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کرے، ایک نئی مخلوق پیدا کرے جو غلطیاں کریں اور اس کے بعد توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی خطاؤں کو نظر میں رکھنا ہے، مت سوچئے کہ یہ سب کچھ جو ہے اب آپ سے کچھ نہیں ہوگا، جہاں کام ہوگا وہاں غلطیاں بھی ہوں گی، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو احد کی شکست ہوئی ہے نا، یہ اصل میں کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تھا، یہ ادب سکھانا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احد کی شکست تعذیب عذاب والا ہی روٹ ہوگا اس کا بھی، تعذیباً نہیں تھی بلکہ تعذیباً تھی، تعذیب میں ادب چھپا ہوا ہے، اب تھوڑا سا لکھنا سیکھیں آپ، یعنی ادب سکھانے کے لیے تھی۔ بعض دفعہ شکست ضروری ہوتی ہے عاجزی برقرار رہنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا کی پوائنٹ اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ جنگ ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی، اور وہ کیا کہ امید تو انسان رکھے کہ میں کامیاب ہوں گا، لیکن کامیابی کو اپنا حق نہ سمجھے۔ جو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہمیں کبھی بھی کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم کبھی غلطی نہیں کریں گے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ تکبر کا شکار ہو گیا۔ کامیابی ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کام کیا ہے؟ اپنی غلطی کو مانو، جس نے مان لیا اللہ نے معاف کر دیا، صحابہ کرم فوراً مان جاتے تھے۔ اب ہوتا کیا کہ جب تو کوئی گروہ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہوتا ہے، اب یہاں ناکامی ہو رہی تھی، وقتی طور پہ 30-35 لوگوں کی وجہ سے تقریباً 600-700 لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا، تو پھر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، جب کوئی گروہ پوری کوشش کے باوجود بھی فتح حاصل نہیں کر پاتا، نتیجہ حسب توقع نہیں نکلتا، تو اس سے مایوسی شروع ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو یہ حیرت ہونے لگتی ہے کہ ہم کیسے ناکام ہو گئے، یہ کیسے پاسبل ہے۔ پھر اس وقت دل پھٹنے لگتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہوئی، تمہاری وجہ سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے اگلی کچھ اور آیتوں میں یہی ادب سکھا رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، شکست آخری شکست نہیں ہوتی، اور تم دنیا میں فتح اور شکست کے لیے نہیں لڑ رہے، تمہاری زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، اللہ سے بھی کہیں کہ ان کو معاف کر دے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو دل کو بڑا کرتی ہے، کہ نہ صرف یہ کہ خود معاف کرنا، اور بلکہ اللہ سے بھی معافی طلب کرنا، اور یہی مقام بندگی ہے کہ انسان بندہ بن کے رہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر موقع پہ اللہ سے بخشش طلب کرے۔ اور وشاورہم فی الامر، اب آئندہ ان کو کاٹ کے نہ رکھنا، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کی وجہ سے غلطی ہوئی تو پھر کہتے ہیں اب آئندہ سے اس سے ہم مشورہ نہیں لیں گے، اب اس کی رائے پہ نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہ کریں، یہاں مشورے پہ چند باتیں صرف پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ یہ موضوع آگے انشاءاللہ سورۃ شورا میں بھی ڈیٹیل سے آئے گا، آیت نمبر 38 میں، تو وہاں ہم دیکھیں گے وامرہم شورا بینہم۔ تو یہاں دو لفظوں پہ غور کیجئے گا، ایک لفظ ہے شاور، شاور کا لفظ جو ہے وہی ہے جس سے مشورہ ہے، مشورہ کرنا، شاور یو شاورو سے ہے یہ لفظ، شین و را اس کا روٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے سے رائے طلب کرنا۔ دوسرا یہاں لفظ ہے فی الامر، امر کے معاملے میں، اور حسن اتفاق کہہ لیں، لیکن جب آپ اس کا معنی دیکھتے ہیں تو اتفاق نہیں ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جہاں بھی لفظ مشورہ آیا ہے قرآن پاک میں، عموماً اس کے ساتھ لفظ امر آیا ہے۔ تو لفظ امر کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امر کیا ہے۔ دیکھیے، عربی زبان میں امر کہتے ہیں ہر اہم قول اور فعل کو۔ مشکل لفظ تھا، ہر محتمم بشان، یعنی ویری اہم، بہت امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کا اطلاق حکم اور حکومت کے معنوں میں آتا ہے۔ یعنی امر کا پہلا مطلب کیا ہے؟ قابل غور، قابل ذکر، امپورٹنٹ، اہم ایشو، وہ بات بھی ہو سکتی ہے، وہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ حکم اور حکومت۔ اور تیسرا معنی جو ہے، یہ صرف اللہ کی صفت کے طور پہ ہی آتا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے، مثلاً الَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، جان لو کہ اسی کے لیے تخلیق ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ آتا ہے اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، سارا امر، سارا معاملہ اللہ کے لیے۔ پھر اَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ کا لفظ آیا ہے کہ اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دو، یہ کہاں آیا بھلا؟ شاباش، غور کیجیے، آپ لوگ پڑھ چکے جی، بھول گئے۔ کسی ایسے کام کی بات تھی کہ جب کوئی اس پہ توبہ کر لے تو فام روح اللہ، شاباش، آیت ربا میں یہ لفظ گزرا تھا، آیت نمبر 275 میں، کہ اب اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، یعنی تم نہ بولو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کل روح من امری ربی، یعنی روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس معاملے میں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے کہ جب اللہ کے لیے لفظ امر آتا ہے تو اس کی بات الگ ہے۔ رہ گئے پیچھے دو کام، ایک وہ ہے کہ اہم بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکم اور حکومت میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ لیجئے کاموں کے معاملے میں، یعنی کوئی خاص کام ہو، کوئی خاص بات ہو، چاہے اس کا تعلق حکومت سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، تو آپ لوگوں سے رائے لیا کریں۔ آپ قابل غور معاملات میں، چاہے وہ حکومتی معاملات ہوں، چاہے وہ دعوتی معاملات ہوں، چاہے اس کا تعلق جنگ سے ہو یا امن سے ہو، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نبی تو ہے وہ اللہ کا، پھر بھی امتیوں سے مشورہ لے رہا ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اس امر میں دو تین باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں، کہ اللہ کا نبی نبی ہوتے ہوئے صحابہ سے مشورہ کرے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بہت ہی لگتا ہے کہ گستاہی کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو معاملات تھے نا، وہ دو طرح کے تھے۔ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جو وہ ڈائریکٹ، براہ راست وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیے جاتے ہیں، اس میں تو نہ مشورے کی ضرورت تھی اور نہ کسی کی رائے لینے کی ضرورت تھی۔ مثلا آپ صحابہ اکرام سے کبھی بھی یہ مشورہ مانگتے ہوئے نہیں دکھیں گے کہ نمازیں 5 ہونی چاہیے کہ 4، زکوٰۃ 2.5% ہو کہ 3%، ٹھیک ہے؟ جو معاملے شریعت کی روشنی میں آپ کو دے دیے گئے، آپ تک پہنچا دیے گئے، اس میں تو کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن یہ بات کہ کوئی ایسی بات، مثلاً احد کے میدان میں آپ نے مشورہ کیا کہ جنگ باہر جا کے کریں کہ ادھر ہی رہیں، بدر کے قیدیوں میں آپ نے مشورہ لیا کہ کیا کریں، ان کے قیدیوں کو قتل کر دیں یا ان کو واپس چھوڑ کے جزیہ لے لیا جائے۔ پھر اسی طرح آپ نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ مشورہ لیا، غزوہ خندق کے موقع پہ آپ نے مشورہ لیا۔ بہت ساری رائے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا، اس وقت مشورہ لیا۔ تو جو دنیاوی کام ہیں جس میں مشورے کا تعلق شریعت پہ نہیں آتا، تو اس میں اللہ کے نبی لیا کرتے تھے، اور آپ کو ضرورت نہیں بھی تھی نا، تو آپ نے اس لیے بھی لیا کہ ایک سنت بن جائے کہ جو لوگ کہیں اجتماعی کام کریں وہ مشورہ لیں۔ اور مشورہ لینا اتنا اہم ہے کہ کوئی شخص اگر حکومت کرتا ہے، حکمرانی کرے، اور وہ مشورہ نہ لے، خاص طور پہ علماء دین سے، اس پہ ایک اور مسئلہ نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ، کہ کوئی ایسا شخص جو حکومت میں آ جاتا ہے، آمریت کہتے ہیں آپ اس کو، ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، وہ کسی عالم دین کو نگاہ میں نہیں لاتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، تو اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے تلوار کے زور سے یا کسی اور زور سے، کیونکہ مسلمانوں کو جب کوئی حکمران بنتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس علم کی بات بھی ایسی ہو۔ تو لہٰذا اسی کو پھر آپ تھوڑا سا میچ کر لے جمہوریت کے ساتھ، آج کے دور کی جو ڈیموکریسی جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اس میں بھی بعض لوگ مغالطہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو مشورہ ہی ہے نا، اس کو کیوں برا کہیں یا یہ ان اسلامی کیوں ہے۔ تو دیکھیے کہ فرق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ ایک مجلس شورا بناتے تھے، یہ وہ نومینیٹڈ لوگ ہوتے تھے جو اپنے شہر کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے۔ ہر خلیفہ نے اپنے دور میں ایک مجلس شورا قائم کی جو ایمان، تقوی، عبادت، ورا کے ناطے سے بہترین لوگ ہوتے تھے، آپ ان سے مشورہ لیتے تھے۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دیہاتی جو کسی گاؤں میں رہتا ہے وہ، اور ایک پڑھا لکھا شخص جو 10 سال پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچا چکا ہے، دونوں کا ووٹ ایک ہی برابر ہوتا ہے، بات واضح۔ اس میں ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، اس میں انسانوں کو گنا جاتے ہیں، تولا نہیں جاتا۔ تو اس میں درست بات کیا نہیں ہے کہ مثال ہے کہ انسانوں کی اکثریت تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت کوالٹی کی نہیں ہوتی، جیسے دودھ کے اوپر بلائی تھوڑی ہی ہوتی ہے، بہت سارے اورنجز ہیں اس میں سے جوس تھوڑا ہی نکلتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ پہلے بہترین لوگوں کو چنو، پھر ان سے مشورہ لو، پھر ان کے مشورے کے بعد جو چیز سامنے آ جائے اس کو اپلائی کر دو۔ ہر خاص و عام کو مشورہ دینا لینا یہ بعض دفعہ معاملات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی کاموں کو کرنے کا بھی ایک طریقہ اور ایک ادب ہوتا ہے۔ مثال دیتی ہوں کہ ہم یہ کلاس لے رہے ہیں نا، الحمدللہ میرا حصہ اس میں سب سے کم ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا حصہ بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ تو آپ اسٹوڈنٹس کا ہے، کیونکہ آپ الحمدللہ صبح پورے وقت سے لے کے پورے وقت میں بیٹھتے ہیں، پھر کوئی آپ کی تجوید لیتا ہے، کوئی آپ کی گروپنگ لیتا ہے، سب حصہ ڈال رہے ہیں نا۔ اب اس سارے کام میں کیا کیا جائے، چھٹی ہو کہ نہ ہو، اچھا سمر کورس ہو کہ نہ ہو، اب اس میں ہم کیا کریں، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پریکٹیکل بات ہے کہ اب آپ کے اور ہمارے یہاں کام کرنے والوں کے گروپس ہیں نا، کچھ آپ کے گروپ لیڈرز ہیں، کچھ آپ کے ٹیچرز ہیں، کچھ آپ کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں اور آپ بھی ہیں۔ سمپل بات کیا ہے، ہر وہ بات جس کا ہلکا پھلکا ایک ایسٹیمیشن لینا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے۔ کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے، حتمی بات اناؤنس کرنے سے پہلے بہترین طریقہ کیا ہے کہ جن لوگوں پہ اس کا اثر آنے والا ہے نا ان سے پوچھ لیا جائے، اشارہ کر دیا جائے، کیا خیال ہے اگر ہم ان دنوں میں چھٹیاں کر دیں تو آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ اسے ایک ہلکا سا فگر آ جاتا ہے، یہ بھی مشورہ ہی ہوتا ہے، رائے لینا، اسسمنٹ کرنا، سروے فارم، جائزہ لینا۔ اس کے بعد پھر اس کو اجتماعی طور پہ کسی میٹنگ میں بیٹھ کے پھر اینگل لیا جاتا ہے، اچھا بھی یہ رائے آئی ہے، زیادہ نے یہ کہا، کم نے یہ کہا، کیا کیا جائے۔ پھر اس کو جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، لیکن جب یہ سب ہو جائے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہو گیا، اب اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں، یہ مشورے کے بعد کا اگلا درجہ ہوتا ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا۔ عزم لفظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، عین زا میم اس کا روٹ ہوتا ہے، یعنی کسی بات پہ غور و حوض کرنے کے بعد پھر اس کا نفاذ کر دینا، پختہ ارادہ، کسی کام کو کرنے کا ارادہ، مطلب ڈکلیئر کر دیا، اناؤنس کر دیا، پبلیسائز کر دیا کہ بھائی اب چھٹیاں ایسے ہو رہی ہیں یا فلاں کورس ایسے ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے عزمتا۔ ایک دفعہ جب عزمتا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو پیچھے نہیں پلٹنا۔ بعض دفعہ ایک بات منہ سے نکل گئی، بعد میں کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، نہیں، اب فتوکل علی اللہ، اب اللہ پہ توکل کرو۔ یہاں پھر ایک مسئلہ مفسرین نے پیش کیا، اور وہ کیا ہے کہ مشورہ تو بہت سارے لوگوں سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثال ہے کہ 20 لوگوں سے مشورہ لیا، اب 15 لوگوں نے اس میں ایک بات کہی، میجورٹی، اور 5 لوگوں نے دوسری رائے دی۔ اب عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام معاملات میں کہ اچھا بھی میجورٹی از اتھارٹی، 15 کی بات مان لو، 5 کی چھوڑ دو، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام کے جو دور تھے اس میں کیا دیکھا جاتا ہے، مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے مشورہ لیتے، سب سے دلائل پوچھتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہوتے، اگر ابن مسعود بھی ہوتے، سب سے لیتے، ان سب کی باتوں کے بعد پھر آخری فیصلہ حضرت عمر فاروق کرتے تھے۔ تو یہ چیز آج کے ڈیموکریٹک سسٹم میں تھوڑی سی مختلف ہے اسلام سے۔ مسنون عمل کیا ہے کہ رائے لی جائے، پھر ان سب باتوں کو سن کے جو شخص اس چیز کو اپلائی کرنے والا ہے وہ پھر سب کی رائے کے بعد پھر آف کورس اللہ سے مشورہ تو سب سے پہلے ہوگا اور پھر اس کو اپلائی کر دے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں شاور ہم میں جو بات ہے وہ صرف ابو بکر اور عمر سے مشورہ لینے کی بات ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر اور عمر سے مشورہ لینے کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے خاص صحابی تھے اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مربی تھے. مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے. اسی طرح ان دونوں کو ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں تم دونوں کے خلاف نہیں کرتا. اس ساری بات کو کھول کے بیان کرنے کا خلاصہ کیا ہے کہ جیسے حالات ہوں اصل چیز جس کے اوپر نظر رکھنی ہے نا وہ کیا ہے کہ اسلام کو فائدہ ہو, اجتماعیت نہ ٹوٹے, قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ کام ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد ہوگی. اس مشورے کا نقصان اسلام کو نہ ہو, اس کام کا ذاتیات سے اٹھ کر اسلام کی سطح پہ دیکھا جائے تو فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو. کیونکہ جو اتنے کوششوں کے بعد اگر پھر کوئی غلط بھی کام ہو جائے, غلط فیصلہ بھی ہو جائے, اجتہادی غلطی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہوئی, آگے ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. باقی مشورے کی اہمیت جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جا کے بھی دیکھیں گے. جو مشورہ جس سے مانگا جائے اس کو بالکل اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں حاضر ناظر جان کر مشورہ دینا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن, مشورہ جس سے طلب کیا جائے وہ امین ہے, جیسے کسی کے اس کو امانت رکھی ہوئی ہے. اس لیے اس پر لازم ہے کہ اس معاملے میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسرے کو دے, اس کے خلاف کرنا خیانت ہے. مثلاً چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, کوئی مشورہ مانگا جاتا ہے. اب مشورہ جن سے مانگا جا رہا ہے وہ کام ہونے میں ان میں سے کسی ایک کا ذاتی فائدہ ہے یا کسی کا نقصان ہے. مثلاً کوئی کام ہو رہا ہے اور سب سے رائے لی جا رہی ہے, اب اس وقت دیکھنا کیا ہے کہ اس سے اس کاز کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب کوئی شخص جو مشورہ دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس کام کے ہونے سے اس کو خود ہی نقصان ہو. مثال دیتی ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بھائی کیا خیال ہے کلاس کا ٹائم جو وہ ایک گھنٹہ بڑھا نہ دیا جائے. مثال دے رہی ہوں, ہم کر نہیں رہے, گھبرائیے گا نہیں. ٹھیک ہے, مثال ہے. اب آپ کو کہا جاتا ہے ایک گھنٹہ زیادہ نہ کر لیں, اب آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے. اب ظاہر ہے آپ اپنی اپنی مجبوریاں بتائیں گے, کوئی کہے گا نہیں, کوئی کہے گا ہاں, پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے اسٹاف کے ساتھ. اب جب ان کے ساتھ بات ہوگی تو ان سے کہا جائے گا دیکھیں کہ سلیبس پورا کرنا ہے, کورس کو وقت پہ کرنا ہے, یہ سارے اینگل ہیں, دس اینڈ دیٹ, آگے یہ ہے وہ ہے, کیا خیال ہے ہم کلاس کو بڑھا لیں یا کچھ. اب جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں نا ان کے سر پہ سمجھیں کہ ایک تلوار لٹک رہی ہے. ایسے موقع پہ کبھی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ نہیں پھر میں نہیں ٹھہر سکوں گی, پھر میرے بچوں کا مسئلہ ہے, پھر مجھے مسئلہ ہے, پھر میں نہیں آؤں گی. ایسے وقت میں مشورہ کہہ کے واقعی جو کاز ہے اس کاز کو جو فائدہ دیتی ہے چیز وہ ٹھیک ہے, ہاں یہ کام ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ پھر مجھے کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ذاتی جو پرابلمز ہیں وہ اس وقت نہیں رکھنے چاہیے, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایک رخ الٹتا ہے نا بات کا تو سب اسی کے پیچھے جگ پڑتے ہیں. انسانوں کی یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے, یعنی جو ایک بات سوچتا ہے نا وہ سارے ہی سوچنے لگتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بھیڑ چال, سنا ہوا آپ کو, اس کی اصل پتہ کیا ہے؟ بکریاں جو ہے نا یہ بڑی شرارتی ہوتی ہیں. جب ان کو پہاڑیوں کی طرف, پہاڑیوں پہ چڑھایا جاتا ہے نا, اوپر جاتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چڑھتے چڑھتے اگر ایک بکری کا پاؤں خود ہی پھسل جائے اللہ کے حکم سے, جو ہی وہ پھسلتی ہیں نا باقی بکریاں اس کو دیکھ کے پھسلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال. ہاں تو یہ انسانوں کی کمزوری ہے, ہم لوگوں سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. جو ایک سوچتا ہے ہم سوچتے بھی نہیں, لیکن ہم جب ایک کوئی دوسرا کہتے ہیں تو ہم سوچنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کو اس میں پھر اللہ کے اوپر بات رکھنی چاہیے. پھر یہ کہ حسب موافق لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. مثلا آپ چاہتی ہیں کہ میں کورس کروں تو کس سے مشورہ لیں گے؟ ان سے جو بالکل نہیں گھروں سے نکلے ہوئے. کیا خیال ہے میں قرآن کا کورس کر لوں؟ وہ کیا کہیں گے آپ کو کر لیں؟ وہ تو کہیں گے نہیں, سونا اچھا ہوتا ہے, آئیں بیٹھیں, کس مجبوری میں گئے؟ بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. اب کوئی بیمار ہو اور کسی لائر کے پاس چلا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا نا. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا, سب نے یہی کہا, پر یہ تو پوچھیں کہ کیا کس سے ہے. ٹھیک ہے, ہنس میں آ. پھر عقل مند سے مشورہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے ابو ہریرہ سے کہ عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ ندامت اٹھانی پڑے گی۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، آیت 160 کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِن ینصرکم اللہ، اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ، تو فلا غالب لکم، پھر تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، ہاں اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے، تو پھر بتاؤ کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں ایمان والے۔ یہ آیت ایک آیت ہے، لیکن غزوہ احد کے ناطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جمے ہوئے ساتھیوں کے لیے اس میں بہت بڑی ایک قسم کی تسکین ہے کہ دیکھو اس راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، یہ تمہارے حوصلے نہ توڑیں۔ اگر اللہ کا ساتھ ہوگا نا، تو اللہ اپنے کام کو غالب کر کے رہے گا۔ غزوہ احد میں ایک ایسی کیفیت آ چکی تھی کہ لگتا تھا کہ آج اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے مٹ جائے گی، اور اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ بس آج یہ مسلمان اگر ختم ہوئے، کیونکہ دیکھیں یہ تو بعد میں گنا نا کہ 70 شہید ہوئے ہیں، وہ 700 بھی تو شہید ہو سکتے تھے نا۔ اللہ نے صرف 10% کو شہید کروایا، لیکن بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب تو گیا، یہ سب کچھ چلا گیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری آنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دی، غم کیوں کرتے ہو، حسبی اللہ کہو، اللہ کافی ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی تم پر غالب نہیں ہے۔ ہاں ساری دنیا ساتھ دے گی، تو اگر اللہ تمہیں رسوا کرے، یخذلکم، خزلہ کہتے ہیں چھوڑنے کو۔ سورہ فرقان میں آپ یہ لفظ پڑھیں گے، شیطان کے لیے آتا ہے کہ خزولہ، کہ شیطان تو ہے ہی عین وقت پہ چھوڑ جانے والا۔ انسانوں کو جب وہ دیکھتا ہے کسی ایسی چیز میں کہ جہاں پہ وہ کسی اچھی کاز پہ ہیں، تو وہ برے طریقے سے رکھنے ڈالتا ہے، اور جب وہ بدر میں فرشتوں کو آتا دیکھتا ہے تو وہ بھاگنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ ایسے لوگ جو ہیں پھر اللہ پہ توکل کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات ہوئی، تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ چار چیزیں ہوں انسانوں کے اندر تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ جس گروہ میں یہ چار چیزیں ہوں گی، اس کو پورا یقین رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کی مدد آ کے رہے گی، اور اگر نہیں ہوگی نا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا بھی مدد کرنے پہ آ جائے، لیکن وہ مدد نہیں ہوگی۔ کون سی وہ چار چیزیں ہیں؟ پہلی بات، رسول کی اطاعت ہو، جو کام کیا جائے وہ رسول کی اطاعت کے مطابق ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت سے رہنمائی لی جائے، مسنون طریقے سے وہ کام کیا جائے۔ دوسری بات، کافروں سے دلی محبت نہ ہو، یعنی اوپر سے تو جو بات ہوتی ہے لیکن دل کے اندر کفر کی محبت نہ ہو۔ تیسری چیز، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہو، یعنی جو گروہ برائیوں پہ قلم اٹھاتا رہے، زبان کھولتا رہے اور اچھی باتوں کی رغبت دلاتا جائے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو، جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے اندر اتفاق ہو، اور اگر یہ چاروں چیزیں ہوں گی اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر ان چار میں سے ایک بھی چلی جائے گی تو اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 70 لوگ مارے گئے، بھلا کیوں؟ کیونکہ 50 لوگوں کے اندر اختلاف آ گیا تھا، درے پہ تھے، کچھ نے کہا رک جاؤ، کچھ نے کہا نہ جاؤ۔ 50 میں سے 35 سے غلط فیصلہ ہو گیا، اس کی سزا میں 70 لوگ شہید ہوئے، اور اللہ کے نبی کو بھی چوٹیں پڑی۔ کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد ہو، تو پھر اس کو اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنا ہوگا، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور اس آیت کو پڑھ کے تو اتنا سکون ملتا ہے نا، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کتنی ٹھنڈی پھوہار پڑتی ہوگی اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہوں گی، کہ انسان اللہ کے راستے کے کام انسانوں کی مدد یا انسانوں پہ نظریں رکھ کر نہیں کرتا، وہ سراسر اللہ کے لیے کرے گا۔ مدد آئے گی بھی تبھی جب وہ اللہ کی مدد سے کیا جائے گا۔